السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر گلرخ ہیں. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
وزیراعظم کی غیر موجودگی میں آئینی ذمہ داریوں پر نئی بحث شروع. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
طالبان کے سابق امیر ملا منصور کو جعلی پاکستانی شناختی دستاویزات کے اصول میں معاونت کے الزام میں 2 افراد گرفتار. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے مطابق اس ہفتے بحیرہ روم میں 3 الگ الگ جہازوں کے تباہ ہونے سے خدشہ ہے کہ 700 سے زائد تارکین وطن ڈوب گئے ہیں جب وہ اسمگلروں کے جہازوں میں یورپ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے. اور داعش کے عسکریت پسندوں نے شمالی شام میں حزب اختلاف کے ایک مضبوط گڑھ کے خلاف کارروائی تیز کر دی ہے. اور ترک سرحد کے قریب ماریا شہر میں حکومت مخالف مظاہرین سے جھڑپوں کی اطلاع ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف، جو ان دنوں دل کے آپریشن کے سلسلے میں لندن میں ہیں، وہیں سے اپنے وزراء کے ذریعے حکومتی امور کی نگرانی کر رہے ہیں. وہ ویڈیو لنک سے اہم اجلاسوں کی صدارت بھی کریں گے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف ان دنوں اپنے علاج کے لیے لندن میں ہیں، جہاں منگل کو ان کے دل کا آپریشن ہونا ہے. حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم اس دوران براہ راست یا وفاقی کابینہ کے وزراء کے ذریعے امور مملکت چلا سکتے ہیں، لیکن سیاسی و قانونی حلقوں میں اس صورتحال پر ایک نئی بحث نے جنم لیا ہے. وزیر اعظم کے دفتر کی طرف سے جاری بیان میں یہ وضاحت تو کی گئی ہے کہ قواعد و ضوابط کے مطابق وزیر اعظم کابینہ کے کسی رکن کو اجلاسوں کی صدارت کرنے کے لیے نامزد کر سکتے ہیں، اور آئین کے شق 48 کے تحت صدر امور کی انجام دہی کے لیے وزیر اعظم اور کابینہ کی سفارشات کے مطابق عمل کر سکتے ہیں. لیکن ایک ایسے وقت جب ملک کے وزیر اعظم دوران علاج مکمل طور پر اپنے فرائض انجام دینے کے قابل نہیں ہوں گے، اس وقت آئینی طور پر کیا معاملہ ہوگا، اس بارے میں صورتحال خاصی مبہم ہے. وزیر اعظم کی سب سے بڑی ناقد اور حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ وہ نواز شریف کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں، لیکن اس سارے معاملے کی وجہ سے صورتحال خاصی مبہم ہو گئی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
نیشنل اکنامک کاؤنسل کا اجلاس بجٹ سے پہلے ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹیکسیشن پروپوزل جو ہوتے ہیں وہ اسپیشل کیبنٹ میٹنگ بجٹ والے دن بلائی جاتی ہے، جن میں ان کا اپروول ہوتا ہے، اور اپروول کے بعد پھر صدر کے پاس جاتا ہے اسینٹ کے لیے. اب وہ اگر پرائم منسٹر کی جگہ کوئی اور تو چیئر نہیں کر سکتا، وہ میٹنگ پرائم منسٹر نے چیئر کرنی ہوتی ہے، اس کو انہوں نے اپروول دینا ہوتا ہے، اور اس اپروول کے بعد سگنیچر کے بعد وہ جو فائنانس بل کا حصہ بنتی ہے چیز. اب یہ سب چیزیں اس وقت گو بگو کی صورتحال ہے.
سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر اور ماہر قانون دان کامران مرتضیٰ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں قائم مقام صدر کے لیے تو آئین میں وضاحت موجود ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں قائم مقام وزیر اعظم کے بارے میں آئین خاموش ہے.
پرائم منسٹر بھی ہو اور کئی ہفتوں کے لیے وہ اویلیبل نہ ہو، اور ایون درمیان میں ایسی صورت پیدا ہو جائے جس میں وہ اپنا جو ان کی دستوری فرائض ہے وہ انجام دینے سے وہ قاصر ہو، شاید جوشی کے عالم میں، آپریشن کے عالم میں، جب بھی وہ اندر ٹریٹمنٹ ہو، ظاہر ہے وہ ان دوائیوں کے اثر میں ہوں گے. اب اگر ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ جس میں وزیر اعظم اپنے فرائض کی انجام دہی ان کے لیے ممکن نہیں رہتی، تو جو بات ہوگی وہ کانسٹیٹیوشن سے وہ محاورہ ہوگی. شاید مستقبل کے لیے حل سوچیں، کیونکہ ملک تو کسی شخص کے لیے نہیں ہوتے، ملک تو صدیوں کے لیے ہوتے ہیں، اور اس معاملوں کئی طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا ان کو آئندہ کے لیے.
ادھر وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم پیر کو لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن سے ویڈیو لنک کے ذریعے وفاقی کابینہ اور قومی اقتصادی کونسل کے اجلاسوں کی صدارت کریں گے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
گزشتہ دنوں صوبہ بلوچستان میں ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والے افغان طالبان کے لیڈر ملا اختر منصور کی ہلاکت کے بعد برآمد ہونے والے جعلی پاکستانی پاسپورٹ پر اعلی سطح پر تحقیقات جاری ہیں، اور اسے پاسپورٹ جاری کرنے میں ملوث 2 عہدیداروں کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے. وزارت داخلہ نے جعلی شناختی دستاویزات کی تلاش اور منسوخی کے لیے تمام پاکستانیوں کی جانچ پڑتال کے لیے ایک بڑی مہم کا آغاز کر دیا ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل اختر کی رپورٹ میں.
پاکستانی حکام نے افغان طالبان کے سابق امیر ملا منصور کو جعلی پاکستانی شناختی کارڈ کے حصول میں معاونت کے الزام میں دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان افراد کو کراچی اور کوئٹہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملا منصور گزشتہ ہفتے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقے میں ایک ڈرون حملے میں مارے گئے تھے۔ جس گاڑی کو ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا اس کے قریب سے ایک پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ملا جس پر ولی محمد کا نام تحریر تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ دونوں دستاویزات ملا منصور کے زیر استعمال تھیں۔ اطلاعات کے مطابق کوئٹہ سے گرفتار ہونے والے شخص کا نام عزیز احمد ہے، اور انہوں نے 2001 میں ولی محمد کے شناختی کارڈ کے کوائف کی اس وقت تصدیق کی جب وہ لیویز میں رسالدار میجر کے طور پر کام کر رہے تھے، جبکہ کراچی سے گرفتار ہونے والے شخص کا نام رفعت اقبال بتایا جاتا ہے، اور وہ کوائف کے اندراج کی قومی ادارے نیشنل ڈیٹا بیس اور رجسٹریشن اتھارٹی یعنی نادرا کا اہلکار ہے۔ اسے بھی مبینہ طور پر ولی محمد کے خاندان کے دیگر افراد کو پاکستانی شناختی دستاویزات کے حصول کی کوشش میں مبینہ معاونت پر گرفتار کیا گیا ہے۔ دو روز قبل ہی پاکستان کی وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اعلان کیا تھا کہ ملک میں تمام شناختی کارڈز کی از سر نو تصدیق کا عمل شروع کیا جا رہا ہے، اور جعلی شناختی دستاویزات رکھنے اور اس کے اصول میں معاونت فراہم کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جعلی شناختی کارڈ کے معاملے سے نمٹنے کے لیے نادرا کے ضابطۂ کار پر مستقل بنیادوں پر سختی سے عمل درآمد کو جاری رکھنا ہوگا۔
جب تک کہ نادرا کے اپنے رولز اور ریگولیشنز جو ہیں، ایفیشنسی اور ڈسپلن رولز جو ہیں، وہ ایک سزا اور جزا جو ہے اس کا حصہ نہیں بن جاتا ایک انٹیگرل، اور لوگوں کو جو اس قسم کے کرتے ہیں ان کو سزائیں بھی ملتی ہیں، تو تب تک صرف یہ اس قسم کی جو ہے ڈرامائی چیزیں کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا، ایک کنسسٹنٹ طریقے پہ کچھ کرنا پڑے گا۔
پاکستانی حکام کے مطابق گزشتہ 3 سالوں کے دوران ان ہزاروں شناختی کارڈز کو منسوخ کیا جا چکا ہے جو غیر ملکی شہریوں کو غیر قانونی طریقے سے جاری کیے گئے تھے، اور ان میں زیادہ تعداد افغان شہریوں کی بتائی جاتی ہے۔ اس غیر قانونی کام میں ملوث متعدد پاکستانی اہلکاروں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کے بعد انہیں ملازمت سے برخاست کیا جا چکا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بحیرہ روم میں سینکڑوں پناہ گزینوں کو بچا کر اٹلی پہنچایا جا رہا ہے۔ اطالوی کوسٹ گارڈ تارکین وطن کو لے کر ریگیو کالابریا بندرگاہ پر پہنچے۔ خیال ہے کہ سمندر کا سفر کرنے والے ان تارکین وطن میں سے 100 سے زائد افراد موت کا شکار ہو گئے۔ ان میں سے بیشتر کا تعلق شمالی افریقہ سے ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ 1000 سے زائد تارکین وطن کو حالیہ دنوں میں ان جہازوں سے بچایا گیا ہے جن میں گنجائش سے کہیں زیادہ افراد سوار تھے۔ گرم موسم اور پرسکون سمندروں کی وجہ سے متعدد افراد یورپ پہنچنے کی کوشش میں اپنی جان داؤ پر لگا رہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے UNHCR کے مطابق اس ہفتے بحیرہ روم میں 3 الگ الگ جہازوں کے تباہ ہونے سے خدشہ ہے کہ 700 سے زائد تارکین وطن ڈوب گئے ہیں جب وہ اسمگلروں کے جہازوں میں یورپ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بدھ کے روز ڈوبنے والی ایک کشتی سے تقریباً 100 تارکین وطن کو بچایا گیا، جبکہ تقریباً 550 ایک اور کشتی کے ڈوبنے کے بعد لاپتہ ہیں۔ یہ افراد لیبیا سے آ رہے تھے۔ اطالوی پولیس نے دوسری کشتی کے کپتان کو بھی گرفتار کر لیا ہے جس کی شناخت 28 سالہ سوڈانی شخص کے طور پر کی گئی۔ بچنے والوں نے اس کے بارے میں معلومات دی تھیں۔ جبکہ جمعے کے روز ڈوبنے والے جہاز پر سوار افراد کی تعداد معلوم نہیں، اس میں سے 135 افراد کو بچایا گیا جبکہ 45 لاشیں ملی ہیں۔ اس جہاز سے بھی ابھی تک متعدد افراد لاپتہ ہیں۔ جمعے کے روز مجموعی طور پر بحیرہ روم سے 1900 سے زائد تارکین وطن کو بچایا گیا۔ UNHCR کے ترجمان فریڈریکو فوسی کے مطابق ان جہازوں کے ڈوبنے سے اندیشہ ہے کہ 700 تک افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں۔ داعش کے عسکریت پسندوں نے شمالی شام میں حزب اختلاف کے ایک مضبوط گڑھ کے خلاف کارروائی تیز کر دی ہے، اور ترک سرحد کے قریب ماریا شہر میں حکومت مخالف مظاہرین سے ان کی جھڑپوں کی اطلاع ملی ہے۔ لندن میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ حلب کے شمال میں عزاز سے ماریا کو مربوط کرنے والی ایک مرکزی شاہراہ کو بھی داعش نے کاٹ دیا ہے۔ لڑائی کی مزید تفصیلات موصول نہیں ہوئی، لیکن ایسوسیٹڈ پریس نے ایک روز پہلے اطلاع دی تھی کہ شہر کا محاصرہ کر لیا گیا ہے اور جمعے سے اسے خطرہ لاحق ہے۔ ادھر عراق میں ہزاروں فوجی شدت پسند گروپ داعش کے زیر قبضہ شہر فلوجہ کی طرف پیش قدمی میں مصروف ہیں۔ توپ خانے اور امریکی اتحاد کی فضائی کارروائیوں کی مدد سے عراقی فوجوں نے جمعے تک اس شمال مشرقی شہر سے تقریباً 16 کلومیٹر دور واقع علاقے کارما کو واگزار کر لیا تھا۔ داعش کے جنگجوؤں کی ہیتھ اور رتبہ کے علاقوں سے امریکی حمایت یافتہ فورسز کے ہاتھوں پسپائی کے تناظر میں فوجی حکام کہتے ہیں کہ اس سے کچھ اشارے ملتے ہیں کہ داعش کی قیادت اپنے جنگجوؤں کو فرار ہونے اور علاقے حوالے کرنے پر آمادہ ہے. عراق اور اتحاد کی افواج کی کارروائیوں کے باوجود داعش غیر متوقع اقدام کرنے میں بھی کامیاب رہا ہے اور حکام کے بقول وہ مستقبل میں بھی ایسا کر سکتا ہے. رواں ماہ کے اوائل میں داعش نے شمالی عراق میں کرد پیشمرگہ فورسز کو جھل دے کر اپنے بہت سے جنگجو اور اسلحہ منتقل کر لیا تھا. عرب لیگ کے ایک اجلاس میں ہفتے کے روز فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے بتایا کہ وہ جس اتھارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں وہ ایک منصفانہ اور فوری امن کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے جس کی بنیاد بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ اقوام متحدہ کی ان قراردادوں پر ہو جو 2003 میں عرب امن منصوبے کے مطابق فرانسیسی معاونت سے ایک امن کانفرنس 3 جون کو پیرس میں منعقد ہو رہی ہے. قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے لیے ایڈورڈ جلیلین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
ہفتے کی روز عرب لیگ کے ایک اجلاس میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے بتایا کہ وہ جس اتھارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں وہ ایک منصفانہ اور فوری امن کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے جس کی بنیاد بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ اقوام متحدہ کی ان قراردادوں پر ہو جو سن 2003 میں عرب امن منصوبے کے مطابق ہیں. فرانسیسی معاونت سے ایک امن کانفرنس 3 جون کو پیرس میں ہو رہی ہے. عرب لیگ کے وزراء خارجہ کا اجلاس قاہرہ میں لیگ کے صدر دفاتر میں ہفتے کے روز ہوا جس میں طویل عرصے سے تعطل میں پڑے عرب اسرائیلی امن کے عمل کو دوبارہ شروع کرنے پر غور کیا گیا. فرانس نے 3 جون کو یہ مذاکرات دوبارہ شروع کروانے کے لیے امن کانفرنس کی میزبانی کی پیشکش کی ہے. فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے اجلاس میں کہا
يجب ان يكون الهدف هو تحقيق رؤيه الدولتين على اساس حدود 1967.
صدر محمود عباس کہہ رہے تھے کہ امن کے عمل کا حتمی مقصد دو ریاستی حل ہے جس کے مطابق ہر ریاست امن کے ساتھ رہے گی اور یہ کہ امن کے معاہدے کی بنیاد اقوام متحدہ کی قراردادوں 242 338 اور 2003 کے امن کے لیے عربوں کے اقدام اور امن کے روڈ میپ پر ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ امن کے عمل کا حتمی نصب العین دو ریاستی حل ہے جس میں دونوں ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ پر امن طور پر رہیں. عباس نے باور کروایا کہ امن سمجھوتے کی شرائط طے ہوتے ہی 57 عرب اور مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ تعلقات قائم کر لیں. انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امن کے منصوبے کا ایک طے شدہ لایا عمل ہو اور اس پر عمل درآمد کا طریقہ کار بھی. انہوں نے کہا
بالنسبة للقدس نحن نقول ان القدس الشرقية المحتلة عام 67 هي عاصمة دولة فلسطين.
صدر محمود عباس نے اصرار کیا کہ مشرقی یروشلم صرف فلسطین کا دارالحکومت ہونا چاہیے نہ کہ دونوں ریاستوں کا. انہوں نے اپنا یہ موقف بھی دہرایا کہ دونوں ریاستوں کی سرحدیں وہی ہونی چاہیے جو 4 جون 1967 کو تھیں جس میں مذاکرات کے ذریعے بعض معمولی تبدیلیاں اور چھوٹے چھوٹے علاقوں کی منتقلی شامل ہو. اجلاس میں شریک عرب وزراء خارجہ نے امن کے نئے منصوبے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور سبکدوش ہونے والے عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل العرابی نے زور دے کر کہا کہ امن عمل کو دوبارہ فعال بنانے کے لیے کوششیں دگنی کی جا رہی ہیں.
سید الرئیس لقد رحب الجانب العربی بالمبادرة الفرنسية لإنقاذ مشروع حل الدولتين التي أحيت الأمل.
انہوں نے بااصرار کہا کہ حالیہ منصوبے کا نصب العین فوری اور جامع امن کا حصول ہے. یہ منصوبہ مصر کے صدر عبد الفتح السیسی نے پیش کیا تھا اور اس میں 3 جون کو پیرس میں امن کانفرنس کے انعقاد کے لیے فرانس کی کوششیں بھی شامل ہیں. خلیج میں موجود عرب تجزیہ کار تھیوڈور کراسک نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے خیال میں عرب اسرائیلی امن کے عمل میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے مگر وہ نہیں سمجھتے کہ ستارے ہم آہنگ ہیں کہ کوئی کامیابی حاصل ہو. انہوں نے دلیل دی کہ ہو سکتا ہے کہ غزہ پر کنٹرول رکھنے والے گروپ حماس کے بارے میں عربوں کے درمیان کوئی کوشش ہوئی ہو. کئی ہفتے پہلے صدر سیسی نے محمود عباس سے ملاقات کی تھی تاکہ امن عمل کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے راہ ہموار کرنے میں مدد دی جا سکے اور اب اختتام ہفتہ عرب لیگ کے اجلاس کے بعد وہ ان سے دوبارہ ملاقات کرنے والے ہیں.
ابھی آپ مدثرہ منظر سے رپورٹ سن رہے تھے. ایران کے سرکاری میڈیا نے اتوار کے روز بتایا کہ ایرانی اس سال حج کا فریضہ ادا نہیں کر سکیں گے کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ کوئی سمجھوتا طے نہیں ہو سکا. ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے ارنا کے مطابق ایران کے کلچر اور اسلامک گائیڈنس کے وزیر علی جنتی نے کہا کہ یہ فیصلہ ایران کے ایک وفد کے ساتھ سعودی عرب کے رویے کے بعد کیا گیا جو اس سال حج کے بعد تفصیلات طے کرنے کے لیے سعودی عرب گیا تھا. وزیر نے کہا کہ ہم نے سعودیوں کی طرف سے جواب کا آج تک انتظار کیا لیکن ایران کے ایک وفد کے ساتھ ان کے مذاکرات کے دو مراحل اور پیدا کی جانے جانے والی رکاوٹوں کو مدنظر رکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ ایرانی زائرین اس سال حج کا فریضہ ادا نہیں کر سکیں گے. انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں باضابطہ اعلان پیر کے روز ہوگا. ایران میں اعتدال پسند قدامت پرست پارلیمنٹ لیڈر کو دوبارہ منتخب کر لیا گیا ہے. حالانکہ فروری میں منعقد کیے جانے والے انتخابات میں اصلاح پسندوں کو کامیابی حاصل ہوئی تھی. علی لاریجانی کو قانون سازوں کے 173 کے مقابلے میں 281 ووٹوں سے کامیابی ہوئی, اور اصلاح پسند پارٹی کے متعدد ارکان نے اپنی پارٹی کے قواعد و ضوابط کو نظر انداز کرتے اپنی لسٹ آف ہوپ پارٹی کے محمد رضا عارف کے بجائے لاریجانی ہی کو ووٹ دیے ہیں. عالمی ادارہ صحت زکا وائرس کی وبا کی وجہ سے ریو میں ہونے والے گرمائی اولمپکس کو منسوخ کرنے یا مؤخر کرنے کے مطالبات کو مسترد کر رہی ہے. ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ مچھروں کی وجہ سے پیدا ہونے والے خطرے کے پیش نظر اولمپکس کو منسوخ کرنے سے زکا وائرس کے بین الاقوامی سطح پر پھیلاؤ کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. امریکہ میں لبرٹیرین پارٹی کے سینکڑوں نمائندے آج اتوار کے روز اپنے صدارتی امیدوار کی نامزدگی کر رہے ہیں, جو امریکہ کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے نامزد افراد کا مقابلہ کرے گا. اس ووٹنگ کے نتیجے میں فلوریڈا اورلینڈو میں چار روزہ کنونشن بھی ختم ہو گیا ہے. امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں موٹر سائیکلوں کا کارواں رولنگ تھنڈر آج اتوار کے روز ان امریکی فوجیوں کو سالانہ خراج عقیدت پیش کر رہا ہے جو قیدی بنائے گئے یا پھر جنگی کارروائی کے دوران لاپتہ ہو گئے. توقع ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں بائکرز پینٹاگون سے ویتنام جنگ کی یادگار کی طرف جائیں گے, اور اسے شرکا رائٹ آف آر فریڈم کہتے ہیں. ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ریلی سے خطاب کرنے کے لیے تیار ہیں. امریکہ کی جنوبی ریاست ٹیکساس میں شدید بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں چار اموات ہو گئی ہیں. مختلف علاقوں میں رہائش پذیر افراد سیلاب کے پانیوں کی بلند ہوتی سطح کے پیش نظر ممکنہ انخلاء کے لیے تیاری کر رہے ہیں. بعض شہروں میں پہلے ہی سے لازمی طور پر انخلاء کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. ٹیکساس کے یہ رہائشی جن کا نام معلوم نہیں ہو سکا کہتے ہیں کہ میں گزشتہ 20 برس سے یہاں پر ہوں اور ایسا سیلاب پہلے کبھی نہیں دیکھا. یہ اب تک میرے مشاہدے کے مطابق بدترین صورتحال ہے. توقع ہے کہ میموریل ڈیل کے طویل ویک اینڈ کے دوران مزید بارشیں ہوں گی. دوسری طرف ٹراپیکل طوفان بونی کی وجہ سے جنوبی کیرولائنا کے ساحلی علاقوں میں بارش ہو رہی ہے, اور توقع ہے کہ اس کے اثرات امریکہ کی جنوب مشرقی ریاستوں پر بھی مرتب ہوں گے. خبریں ختم ہوئیں. اس ماہ کرد باغیوں کے ہاتھوں ایک ترک فوجی ہیلی کاپٹر مار گرا جانے کے بعد انکرا اور ماسکو کے درمیان کشیدگیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. انکرا سے ڈورین جونز کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
جب سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ کرد باغی گروپ پی کے کے نے ایک ترک ہیلی کاپٹر گرانے کے لیے کاندھے سے لانچ کیا جانے والا ایک روسی ساختہ مین پیڈ میزائل استعمال کیا تھا, انکرا ماسکو پر مشکوک انداز سے نظر رکھے ہوئے ہے. تجزیہ کار متیان دمیر کہتے ہیں کہ استعمال کیے جانے والے میزائل کی جدید نوعیت ماسکو کے ملوث ہونے کا پتہ دیتی ہے. ان کے الفاظ,
یو ہیو ٹو ٹرین اے نارمل سولجر فار ویکس ٹو یوز اٹ, اٹس ویری سینسیٹیو ویری ہائی ٹیکنالوجی انڈر دیز سرکمسٹانسز, ہو ٹرین دیز پی کے کے ٹرس ہو میڈ دیم سو پروفیشنل ٹو بی ایبل ٹو ہٹ اے ٹرکش ہیلیکاپٹر.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے استعمال کرنے کے لیے ایک عام فوجی کو ہفتوں کی تربیت درکار ہوتی ہے. یہ بہت حساس ہے. تکنیکی اعتبار سے یہ بہت اعلیٰ معیار کا ہے اور اسے بہت عمدگی سے چلایا گیا ہے. ان حالات میں پی کے کے دہشت گردوں کو کس نے تربیت دی, کس نے انہیں اتنا پروفیشنل بنایا کہ وہ کسی ترک ہیلی کاپٹر کو پہلی ہی بار آسانی سے نشانہ بنا سکیں؟ یہ تربیت کسی روسی ذریعے سے دی جا سکتی تھی. ممکن ہے روس نے یہ تربیت سرکاری طور پر نہ دی ہو, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ روسی جیٹ طیارہ مار گرائے جانے پر روس کی جانب سے کوئی انتقامی کارروائی ہو. یہ الفاظ تھے تجزیہ کار دمیر کے, جو کہتے ہیں کہ استعمال کیا جانے والا میزائل اس میزائل جیسا دکھائی دیتا ہے جسے روسی بحریہ کے ایک افسر نے حال ہی میں اس جنگی بحری جہاز کے عرشے پر ظاہر کیا تھا جو استنبول کے راستے شام جا رہا تھا. اس واقعے کو انقرہ میں عمومی طور پر ایک در پردہ دھمکی سمجھا گیا تھا جو اس کے صرف چند ہفتوں کے بعد سامنے آئی تھی, جب ترکی جیٹ طیاروں نے شام کے ایک ہوائی اڈے سے استعمال ہونے والے ایک روسی بمبار طیارے کو مار گرایا تھا. پی کے کے اور ترک ریاست کے درمیان کئی اشروں پر محیط تنازع میں انقرہ ماسکو پر گاہے گاہے باغیوں کی مدد کرنے کا الزام عائد کرتا رہا ہے, لیکن ریٹائرڈ ترک بریگیڈیئر جنرل ہلدون سلماز ترک, جو انقرہ میں قائم سیاسی ریسرچ کے ادارے 21st century کے چیئرمین ہیں, اس بارے میں شک و شبہ رکھتے ہیں کہ ماسکو ایسا کوئی قدم اٹھائے گا. ان کے الفاظ,
I would never think that Russians would do such a mad thing. it would not serve their interests.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ذاتی طور پر یہ خیال نہیں ہوگا کہ روس ایسا کوئی احمقانہ قدم اٹھائے گا، یہ اس کے مفادات کے حق میں نہیں ہوگا۔ روسی ساخت کے مین پیڈ میزائل دنیا میں کسی بھی مقام سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، خاص طور پر مشرق وسطی سے۔ اگر اسے روس نے براہ راست فراہم کیا تھا تو پھر یہ بہت ہی زیادہ حیران کن ہوگا۔ یہ الفاظ تھے ریٹائرڈ ترک بریگیڈیئر جنرل ہلدون سولماسٹر کے۔ اب جب انقرہ اور ماسکو کے درمیان تعلقات بدستور سخت کشیدہ ہیں، کارنیگی انسٹیٹیوٹ کے وزٹنگ اسکالر سنان اولگن خبردار کرتے ہیں کہ انقرہ ماسکو کے ملوث ہونے کے امکان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ان کے الفاظ،
نو دے ڈونٹ رول اٹ آؤٹ ان انقرہ، دیر از ناؤ این آن گوئنگ انویسٹیگیشن ٹو فائنڈ آؤٹ ہاؤ دی پی کے کے کیم ٹو اوبٹین سچ میٹیریلز، بٹ اٹ سرٹنلی وڈ میک۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسے خارج از امکان قرار نہیں دیتے۔ انقرہ میں یقینی طور پر اس بارے میں چھان بین جاری ہے کہ پی کے کے کس طرح ایسے ہتھیار حاصل کر سکا، لیکن اگر یہ پتا چلا کہ اسے ماسکو نے فراہم کیا تھا تو یقینی طور پر اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ اس سے تعلقات بہتر بنانے کا کوئی راستہ تلاش کرنے کی رہی صحیح امید تک ختم ہو جائے گی۔ یہ الفاظ تھے کارنیگی انسٹیٹیوٹ کے وزٹنگ اسکالر سنان اولگن کے۔ انقرہ بے چینی سے یہ جاننے کا منتظر ہے کہ آیا کرد باغیوں کے پاس مزید مین پیڈ میزائل اور دوسرے نئے جدید ہتھیار موجود ہیں۔ تجزیہ کار انتباہ کرتے ہیں کہ ایسے ہتھیار باغیوں کے ساتھ تنازع میں صورتحال کو یکسر پلٹ سکتے ہیں، خاص طور پر اگر ماسکو ان کی ترسیل سے منسلک ہوا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سنجے دت آئندہ برس شوٹنگ کا آغاز کر رہے ہیں، تفصیلات فکر و فن میں۔
کیا یہی پیار ہے؟ وقت گزرتا نہیں،
کیا یہی پیار ہے؟
او ایم جی اور آل از ویل کے ڈائریکٹر امیش شکلا کا کہنا ہے کہ سنجے دت سن 2017 میں ان کی فلم میں کام کا آغاز کریں گے۔ ایک آن لائن بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس کے مطابق سنجو باپا پہلے سدھارتھ آنند کی فلم کی شوٹنگ کریں گے اور اس کے بعد امیش شکلا کے ساتھ۔ مسٹر شکلا کا کہنا ہے کہ اس دوران وہ اپنے فلم 102 ناٹ آؤٹ کے لیے امیتابھ بچن کے ساتھ اپنا کام مکمل کریں گے۔ انہوں نے اخبار کو بتایا کہ سنجیو بابا جب پرول پر تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ اس فلم کی کہانی کا آئیڈیا شیئر کیا، جو سنجے دت کو کافی اچھا لگا، اور اب جب وہ جیل سے باہر آ چکے ہیں تو وہ دوبارہ ان کے پاس گئے اور ان سے فلم کے متعلق تفصیل سے بات چیت کی، اور سنجیو بابا نے کام کی حامی بھر لی۔ فلم میکر نے اس سے زیادہ فلم 102 ناٹ آؤٹ کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائیں، صرف یہی کہا کہ یہ سماج سے مطابقت رکھتی ہوئی کہانی ہے اور اس سے زیادہ کچھ کہنا بہت ہی قبل از وقت ہوگا۔ امیش اور سدھارتھ کے ساتھ شوٹنگ کے ساتھ ساتھ 56 سالہ اداکار راجو ہیرانی کی منا بھائی سیریل کی تیسری فلم میں نظر آئیں گے۔
عشق عشق عشق
بول رہا تیری آنکھ کا کاجل، دل ہے میرا تیرے عشق میں پاگل، اور زیادہ میں کیا بولوں رے۔
سنجے دت نے سینکڑوں بالی ووڈ فلموں میں اداکاری کی اور کئی اعزازات اپنے نام کیے۔ ان کی پہلی فلم راکی تھی جو باکس آفس ہٹ کہلائی۔ اس کے بعد ودھاتا اور میں آوارا ہوں بھی ان کی بہترین فلمیں قرار پائیں، اور پھر سن 1986 میں آنے والی ان کی فلم نام بلاک بسٹر ثابت ہوئی۔
چٹھی آئی ہے، آئی ہے، چٹھی آئی ہے، چٹھی آئی ہے، آئی ہے، چٹھی آئی ہے، چٹھی آئی ہے۔ वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद।
खलनायक साजन, सड़क, जीते हैं शान से, हसीना मान जाएगी, वास्तव, दाग, अग्निपथ, मुन्ना भाई सीरीज और मुसाफिर उनकी चंद मारूफ फिल्में हैं।
मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन।
सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, मेरा दिल भी कितना।
प्रोग्राम आपकी सेहत के साथ मुदस्सिरा मंजर। नमक हर घर की ज़रूरत है और बाज़ार में आपको ऐसा नमक भी मिलेगा जिसमें आयोडीन मिली हो और ऐसा भी जो आयोडीन के बग़ैर हो। आखिर आयोडाइज सॉल्ट या आयोडीन मिला नमक खाना क्यों ज़रूरी है? ये सवाल हमने किया डॉक्टर मिर्ज़ा अली अज़हर से, जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। जवाब में उन्होंने बताया,
पहाड़ी इलाकों के लोग जो है ना, इनको वहाँ पे जो इनकी गजा में आयोडीन नहीं होती है। आयोडीन जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर हमारी गजा का एक अहम जुज है, और आजकल जो नमक मार्केट में ये होता है तो उसके अंदर आयोडीन मिला नमक जो बड़ी आजकल शोहरत भी सुनी होगी आपने, आयोडाइज सॉल्ट कहलाता है वो। तो अगर फर्ज करें कि जो अगर आयोडीन की कमी अगर जिस्म में अगर हो जाए और आयोडीन के नॉर्मल लेवल से अगर कम हो जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी ये होती है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ जाता है। तो ऐसे इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं कि जहाँ पे और आयोडीन जो हमें सबसे ज्यादा खाने को मिलती है वो मछली की शक्ल में मिलती है। मछली जो है तो पहाड़ी इलाकों में मैं समझता हूँ शायद मछली कम खाई जाती है, बल्कि वहाँ के लोग जो है मछली खाने के ज्यादा आदि भी नहीं होते, वहाँ से अवेलेबिलिटी भी नहीं होती है। तो उसकी वजह से रिकमेंड ये किया जाता है कि आप बजाय अगर मछली में आपकी गजा में आपको आयोडीन अगर नहीं मिल रही है तो थायराइड से बचाने के लिए या थायराइड की जो मतलब बढ़ने से बचाने के लिए उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप नमक में आयोडीन मिला दें तो वो मतलब कि बहुत अच्छा हो जाता है वो। तो ये आयोडीन का जो सावा नमक जो होता है आयोडीन, और कुछ लोग बहुत ज्यादा उससे परेशान भी रहते हैं कि पता नहीं क्या ऐसी चीज मिला, इसलिए हमारे यहाँ साजिशी थ्योरियाँ इतनी चलती हैं कि आपने अगर कोई आयोडीन वगैरह मिला दिया तो पहली बात उसमें ये होगी कि नहीं साहब ये पोलियो के खतरे पिला रहे हैं तो इससे नहीं बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे, ये बंद करने का ये सिलसिला है। तो ये हमारे साजिशी थ्योरियाँ फैलाई जाती हैं, लोग खौफजदा होते हैं उससे, लेकिन ऐसे खौफजदा होने की बात नहीं है। आयोडीन आयोडाइज नमक जो है ये डॉक्टरों के मशवरे पे तैयार किया गया है और इससे लोगों को फायदा होता है, जिससे खासतौर पर थायराइड की बीमारी जो है उससे नहीं होती।
चुनांचे अगर आप अपने खानों में सी फूड यानी मछली वगैरह शामिल रखते हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं। इसके अलावा क्रैनबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, बीन्स और समुद्री सब्जियों में आयोडीन की बड़ी मात्रा पाई जाती है। अमेरिका में तो दूध और दही में भी आयोडीन मिला दी जाती है। शर्त सिर्फ यह है कि दूध और दही और बाकी तमाम सब्जियां और बेरीज ऑर्गेनिक होनी चाहिए। इसके अलावा आयोडीन मिली डबल रोटी भी मिल जाती है। और नमक में तो आयोडीन की मकदार इतनी ज़रूर होती है जो हमारे लिए रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरी कर सके। यही वजह है कि इनके इस्तेमाल से समुंदर से दूर वाके इलाकों में रहने वाले भी थायराइड की बीमारी से महफूज रह सकते हैं। मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
प्रोग्राम हफ्ताब के हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9 बजे से 10 बजे तक और भारत में रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक मखसूस मौजूदात पर माहिरीन अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और आप फोन करके उनसे सवाल भी कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप मौजू के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। सुनिए अपने खतों के जवाब ईमेल और फेसबुक के पैगाम मुदस्सिरा मंजर के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाइए हमारे लाइव शो में। मुफ्त कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-777-89।
अगर मालूमात का खजाना और एनसाइक्लोपीडिया का नाम है तो वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम है। अगर किसी को माँ की गोद का प्यार नहीं मिला, अगर वो चाहता है जिंदगी में मिले तो वो रेडियो है।
जो चीज किसी को अच्छा लगता है तो हमेशा सुनता रहता है।
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بیجت حاضر ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف ان دنوں دل کے آپریشن کے سلسلے میں لندن میں ہیں اور وہیں سے اپنے وزراء کے ذریعے حکومتی امور کی نگرانی کر رہے ہیں. وہ ویڈیو لنک سے عام اجلاسوں کی صدارت بھی کریں گے. اس سلسلے میں ہونے والے سیاسی بحران کے بارے میں مزید تفصیلات ہم آپ کو بتاتے آ رہے ہیں, اور آج آپ ہمارے پروگرام جہاں رنگ میں بھی سنیے گا. صوبہ بلوچستان میں گزشتہ دنوں ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والے افغان طالبان کے لیڈر ملا اختر منصور کی ہلاکت کے بعد برامد ہونے والے جعلی پاکستانی پاسپورٹ پر اعلی سطحی تحقیقات جاری ہیں, اور اسے پاسپورٹ جاری کرنے میں ملوث دو عہدیداروں کو حراست میں لیا گیا ہے. وزارت داخلہ نے جعلی شناختی دستاویزات کی تلاش اور منسوخی کے لیے تمام پاکستانیوں کی جانچ پڑتال کے لیے ایک بڑی مہم کا آغاز کر دیا ہے. ادھر امریکہ کے جس ڈرون حملے میں طالبان لیڈر کو ہدف بنایا گیا تھا, اسی حملے میں طالبان لیڈر کو لے جانے والی ٹیکسی ڈرائیور کے عزیز و اقارب نے باضابطہ طور پر نامعلوم امریکی افراد کے خلاف پولیس کے پاس شکایت درج کرا دی. مرنے والا ڈرائیور محمد اعظم طالبان کے لیڈر ملا منصور کو لے کر جا رہا تھا, جب پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں اس کی گاڑی پر ڈرون نے میزائل داغے اور گاڑی میں سوار دونوں افراد مارے گئے. مقدمے کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے میڈیا کے ذریعے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے, جس میں ہلاک ہونے والا ڈرائیور اپنے بیوی بچوں کا واحد کفیل تھا. اس سلسلے میں مزید تفصیلی رپورٹ ہم آپ کو اپنے آنے والے پروگرام میں ضرور سنوائیں گے. بحیرہ روم میں سینکڑوں پناہ گزینوں کو بچا کر اٹلی پہنچایا جا رہا ہے. یہ وہ خبریں ہیں جو ہم آپ کو بین الاقوامی خبروں کے زمرے میں سنوائیں گے. آئیے ایک ذرا سا وقفہ لیتے ہیں. بحیرہ روم میں سینکڑوں پناہ گزینوں کو بچا کر اٹلی پہنچایا جا رہا ہے. اطالوی کوسٹ گارڈ تارکین وطن کو لے کر ریگیو کالابری یا بندرگاہ پر پہنچے. خیال ہے کہ سمندر کا سفر کرنے والے ان تارکین وطن میں سے 100 سے زائد افراد موت کا شکار ہو گئے. ان میں سے بیشتر کا تعلق شمالی افریقہ سے ہے. حکام نے بتایا کہ 1000 سے زائد تارکین وطن کو حالیہ دنوں میں ان جہازوں سے بچایا گیا ہے جن میں گنجائش سے کہیں زیادہ افراد کو رکھا گیا تھا. گرم موسم اور پرسکون سمندروں کی وجہ سے متعدد افراد یورپ پہنچنے کی کوشش میں اپنی جان داؤ پر لگا دیتے ہیں. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر کے مطابق اس ہفتے بحیرہ روم میں 3 الگ الگ جہازوں کے تباہ ہونے سے خدشہ ہے کہ 700 سے زائد تارکین وطن ڈوب گئے ہیں جب وہ اسمگلروں کے جہازوں میں یورپ پہنچنے کی کوششیں کر رہے تھے. بدھ کے روز ڈوبنے والی ایک کشتی سے تقریباً 100 تارکین وطن کو بچایا گیا, جبکہ تقریباً 550 ایک اور کشتی کے ڈوبنے کے بعد لاپتہ ہیں. یہ افراد لیبیا سے آ رہے تھے. اطالوی پولیس نے دوسری کشتی کے کپتان کو گرفتار کر لیا ہے, جس کی شناخت 28 سالہ سوڈانی شخص کے طور پر کی گئی. بچنے والوں نے اس کے بارے میں معلومات فراہم کی تھیں. جبکہ جمعے کے روز ڈوبنے والے جہاز پر سوار افراد کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی. اس میں سے 135 افراد کو بچا لیا گیا, جبکہ 45 کی لاشیں بھی ملیں, لیکن اس جہاز سے ابھی بھی متعدد افراد لاپتہ ہیں. جمعے کے روز مجموعی طور پر بحیرہ روم سے 1900 سے زائد تارکین وطن کو بچایا گیا. یو این ایچ سی آر کے ترجمان فریڈریکو فوسی کے مطابق ان جہازوں کے ڈوبنے سے اندیشہ ہے کہ اب تک 700 سے تک افراد ہلاک ہو چکے ہیں. داعش کے عسکریت پسندوں نے شمالی شام میں حزب اختلاف کے ایک مضبوط گڑھ کے خلاف کارروائی تیز کر دی ہے, اور ترک سرحد کے قریب ماریا شہر میں حکومت مخالف مظاہرین سے ان کی جھڑپوں کی اطلاع ہے. لندن میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے نے کہا بتایا ہے کہ حلب کے شمال میں آزاد سے ماریا کو مربوط کرنے والی ایک مرکزی شاہراہ کو داعش نے کاٹ دیا ہے. لڑائی کی مزید تفصیلات نہیں ملی, لیکن ایسوسیٹڈ پریس نے ایک روز پہلے اطلاع دی تھی کہ شہر کا محاصرہ کیا جا چکا ہے اور اسے خطرہ لاحق ہے. عراق کے ہزاروں فوجی شدت پسند گروپ داعش کے زیر قبضہ شہر فلوجہ کی طرف پیش قدمی میں مصروف ہیں. توپ خانے اور امریکی اتحاد کی فضائی کارروائیوں کی مدد سے عراقی فوجوں نے جمعے تک اس شمال مشرقی شہر سے تقریباً 16 کلومیٹر دور واقع علاقے کارما کو واگزار کرا لیا. داعش کے جنگجوؤں کی ہیئت اور رتبہ کے علاقوں سے امریکی حمایت یافتہ فوجوں کے ہاتھوں پسپائی کے تناظر میں فوجی حکام کہتے ہیں کہ اس سے کچھ اشارے ملتے ہیں کہ داعش کی قیادت اپنے جنگجوؤں کو فرار ہونے اور علاقے حوالے کرنے پر آمادہ وعدہ ہے. عراق اور اتحاد کی افواج کی کارروائیوں کے باوجود داعش غیر متوقع طور پر کامیاب رہا ہے اور حکام کے بقول وہ مستقبل میں بھی ایسا کر سکتا ہے. رواں ماہ کے اوائل میں داعش نے شمال عراق میں کرد پیشہ مرغہ فوجوں کو جھل دینے کے اپنے بہت سے جنگجو اور اسلحہ منتقل کیا تھا. عرب لیگ نے ہفتے کے روز اپنے ایک اجلاس میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے بتایا کہ وہ جس اتھارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں وہ ایک منصفانہ اور فوری امن کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے جس کی بنیاد بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ اقوام متحدہ کی ان قراردادوں پر ہو جو 2003 میں عرب امن منصوبے کے مطابق فرانسیسی معاملت سے ایک امن ہوئی تھیں اور اس کے علاوہ ایک امن کانفرنس 3 جون کو پیرس میں بھی ہو رہی ہے. ایران کے سرکاری میڈیا نے اتوار کے روز بتایا کہ ایرانی اس سال حج کا فریضہ ادا نہیں کر سکیں گے کیونکہ سعودی عرب کی حکومت کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا. ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے ایرنا کے مطابق ایران کے کلچر اور اسلامک گائیڈنس کے وزیر علی جنتی نے کہا کہ یہ فیصلہ ایران کے ایک وفد کے ساتھ سعودی عرب کے رویے کے بعد کیا گیا جو اس سال حج کے بارے میں تفصیلات کی غرض سے سعودی عرب گیا تھا. وزیر نے کہا کہ ہم نے سعودیوں کی طرف سے جواب کا آج تک انتظار کیا ہے لیکن ایران کے وفد کے ساتھ ان کے مذاکرات کے 2 مراحل اور پیدا کی جانے والی رکاوٹوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ ایرانی زائرین اس سال حج کا فریضہ ادا نہیں کر سکیں گے. انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں باضابطہ اعلان پیر کے روز کیا جائے گا. ایران میں اعتدال پسند قدامت پرست پارلیمنٹ لیڈر کو دوبارہ منتخب کر لیا گیا ہے حالانکہ فروری میں منعقد کیے جانے والے انتخابات میں اصلاح پسندوں کو کامیابی حاصل ہوئی تھی. علی لاری جانی کو قانون سازوں کے 173 کے مقابلے میں 281 ووٹوں سے کامیابی ملی اور اصلاح پسند پارٹی کے متعدد ارکان نے اپنی پارٹی کے قواعد و ضوابط کو نظر انداز کر کے اپنی لسٹ آف ہوپ پارٹی کے محمد رضا عارف کی بجائے لاری جانی کو ہی ووٹ دیے. لاری جانی کا انتخاب نئی پارلیمنٹ میں اعتدال پسند قدامت پرستوں کی ابتدائی فتح ہے. اس سے اعتدال پسند صدر حسن روحانی اور ان کی طرف سے عالمی طاقتوں کے ساتھ دستخط کیے گئے جوہری سمجھوتے کی حمایت کا اظہار ہوتا ہے. عالمی ادارہ صحت یعنی WHO زیکا وائرس کی وبا کی وجہ سے ریو میں ہونے والے گرمائی اولمپکس کو منسوخ کرنے یا مؤخر کرنے کے مطالبات کو مسترد کرتا ہے. WHO کا کہنا ہے کہ مچھروں کی وجہ سے پیدا ہونے والے خطرے کے پیش نظر اولمپکس کو منسوخ کرنے سے زیکا وائرس کے بین الاقوامی سطح پر پھیلاؤ کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی.
This virus is already moving, and efforts to ban the movement or restrict the movement of 500,000 people to
WHO میں آؤٹ بریکس اور ہیلتھ ایمرجنسیز یعنی وباؤں کے پھوٹ پڑنے اور صحت کے شعبے میں ہنگامی صورتحال کے ڈائریکٹر بروس ایلوارتھ کہتے ہیں کہ وائرس پہلے ہی سے پھیل رہا ہے اور اس کے پھیلاؤ کی روک تھام کی کوششیں یا کسی علاقے میں 500,000 افراد کی نقل و حمل پر پابندی سے اس وائرس کے پھیلاؤ پر کوئی فرق مرتب نہیں ہوگا. مچھروں کے خاتمے کی کوششوں کے باوجود 2 درجن ملکوں سے زائد میں صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ زکا کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں اولمپکس کھیلوں کے انعقاد غیر ذمہ دارانہ اور غیر اخلاقی ہے. اس وائرس کا تعلق پیدائش سے جڑے نقائص کے ساتھ ہے جن میں مائکرو سیفیلی بھی شامل ہے اور اس نقص کی وجہ سے بچے عمومی طور پر چھوٹے سروں اور چھوٹے دماغوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں.
If you have to go to somewhere where Zika is spreading and you're pregnant, be really careful about mosquito bites. And if you're a male in a place where Zika is spreading and your partner
امریکہ میں سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پروینشن یعنی امراض پر کنٹرول اور روک تھام کے مراکز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ٹام فریڈن کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں زیکا وائرس پھیل رہا ہے اور آپ حاملہ ہیں تو مچھروں سے محفوظ رہیں, اور اگر آپ مرد ہیں اور ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں زیکا پھیل رہا ہے اور آپ کی بیوی حاملہ بھی ہے تو اس وقت حفاظتی تدابیر اختیار کیجیے. میرے خیال میں کھلاڑیوں اور وفود کے لیے زکا کا خطرہ کسی حد تک موجود ہے, لیکن ہر سفر کے ساتھ کوئی نہ کوئی خطرہ تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ خطرہ حاملہ عورتوں سے ہٹ کر دوسرے افراد کے لیے زیادہ نہیں. ڈاکٹر فریڈن کہتے ہیں کہ زکا سے صحت کو لاحق خطرے اور اولمپکس کے بارے میں اس حد تک شور ممکن ہے, اس تجویز پر زور ڈالے کہ خوف اور خدشات سے زیادہ مسئلے کے حل پر توجہ درکار ہے. یوکرین میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والے سرکاری ادارے نے بتایا کہ ایک عمارت میں آتش زدگی کے نتیجے میں 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اس عمارت میں عارضی طور پر معمر افراد کی رہائش تھی. عہدیداروں نے بتایا کہ دارالحکومت کیف کے شمال میں قریب 40 کلومیٹر کی مسافت پر واقع لٹوچکی دیہات میں 2 منزلہ عمارت میں آگ بھڑک اٹھی. عملے نے کہا کہ جس وقت آگ لگی اس وقت عمارت میں 35 افراد مقیم تھے. 18 افراد کو بچا لیا گیا ہے لیکن ان میں سے 5 بری طرح جل جانے کے بعد ہسپتال میں ہیں. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ یہ آتش زدگی ایک المیہ ہے. انہوں نے اس کی فوری چھان بین کرانے پر بھی زور دیا ہے. امریکہ میں لیبرٹیرین پارٹی کے سینکڑوں نمائندے آج اتوار کے روز اپنے صدارتی امیدوار کی نامزدگی کر رہے ہیں جو امریکہ کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے نامزد افراد کا مقابلہ کرے گا۔ اس ووٹنگ کے نتیجے میں فلوریڈا اورلینڈو میں چار روزہ کنونشن بھی ختم ہوگا۔ ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹ پارٹی کی سر فہرست امیدوار ہلری کلنٹن لیبرٹیرین میں جوش اور ولولہ پیدا کر رہے ہیں جو دو بڑی جماعتوں کے صدارتی دور میں مسلسل تیسرے نمبر پر رہتے ہیں۔ نیو میکسیکو کے سابق گورنر گیری جانسن لیبرٹیرینز کے اعلان کردہ 18 امیدواروں میں کلیدی امیدواروں میں شامل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی تیسری پارٹی کے ایسے واحد امیدوار ہیں جو تمام 50 ریاستوں میں تیسری پارٹی کے امیدوار کے طور پر بیلٹ باکس پر ہوں گے۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں موٹر سائیکلوں کا کارواں رولنگ تھنڈر آج اتوار کے روز ان امریکی فوجیوں کو سالانہ سطح پر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے جو قیدی بنائے گئے یا پھر جنگی کارروائی کے دوران لاپتہ ہو گئے۔ توقع ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں بائکرز پینٹاگون سے ویتنام جنگ کی یادگار کی طرف جائیں گے اور اسے شرکا رائٹ آف فریڈم کا نام بھی دیتے ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ریلی سے خطاب کو تیار ہیں۔ موٹر سائیکل چلانے کے شوقین حضرات نے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم میں اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ ان کے خیال میں وہ معمول کے سیاستدانوں سے مختلف ہیں جبکہ وہ سیاستدانوں کو فوج کی تذلیل کرنے اور سابقہ فوجیوں کو نظر انداز کرنے کا الزام دیتے ہیں۔ میموریل ڈے زیادہ تر امریکیوں کے نزدیک ایک لمبا ویکینڈ ہوتا ہے۔ بعض کے لیے یہ دن موسم گرما کا غیر سرکاری طور پر آغاز، سوئمنگ پولز کھل جاتے ہیں، گھر سے باہر دالانوں پر، پارکوں میں باربیکیو سیزن بھی شروع ہو جاتا ہے، لیکن میموریل ڈے سے حقیقی طور پر ان امریکی فوجیوں کو یاد کیا جاتا ہے اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے جنہوں نے ملک کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ ورجینیا کے قومی قبرستان میں پرچم لہرانے کی سالانہ تقریب سے وائس آف امریکہ کے اوش ارباب اسدی کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
آرلنگٹن نیشنل سیمیٹری میں اس وقت قبروں کی تعداد 230,000 سے زیادہ ہے۔ یہاں 1948 کے بعد سے اولڈ گارڈ سے وابستہ سپاہی ہر قبر پر قومی پرچم نصب کرتے ہیں اور آج یہاں پرچم نصب کرنے کی تقریب جاری ہے۔ امریکی فوج سے وابستہ اسٹاف سارجنٹ میری سول ریلے کے الفاظ ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ کام کرتے ہوئے، اپنے سابق فوجیوں کو ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے، آپ کے دل گرما جاتے ہیں اور یہ ایک ایسا کام ہے جو ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ تقریب کا انعقاد میموریل ڈے سے کچھ پہلے ہوتا ہے اور یہ وقت ہے ان فوجیوں کو یاد کرنے کا جنہوں نے ملک کے لیے خدمات انجام دیں۔ اسٹاف سارجنٹ شان ہیکشا کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریب ماضی کے سپاہیوں سے متعلق ہے۔ ہر کتبے پر قومی پرچم رکھنا اور ان کو سلیوٹ کرنا ان کی خدمات کو یاد کرنے کے لیے ہے جو انہوں نے ہمارے لیے انجام دیں۔ لیکن ان بہت سے سپاہیوں کے نزدیک یہ تقریب ماضی بعید کو یاد کرنے سے کہیں آگے کی بات ہے۔ یہ ان دوستوں اور خاندانوں کی یاد تازہ کرتی ہے جو اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے جان سے گزر گئے۔
I have friends in the cemetery, leaders in the cemetery. I'm in battle buddies that I went through basic training with that are buried.
الشیا فائے امریکی فوج میں سٹاف سارجنٹ ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں کہ اس قبرستان میں میرے دوست دفن ہیں، میرے رانما اور جنگ کے زمانے کے دوست جن سے میں نے تربیت حاصل کی تھی، لہٰذا میرے لیے ان قبروں پر حاضری دینا اور یہاں پرچم رکھنا بڑے اعزاز کی بات ہے کیونکہ انہوں نے سب سے بڑی قربانی میرے لیے دی تھی۔ 1,000 سے زیادہ فوجی پوری فوجی وردیوں میں گرم موسم کی حدت کو نظر انداز کرتے ہوئے کتبوں کے ساتھ پرچم نصب کرنے میں مصروف رہے۔ گمنام سپاہیوں کے مقبروں پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب منعقد ہوئی۔ یہاں دوست اور خاندان والے اپنے ان پیاروں کو یاد کرنے کے لیے موجود ہیں جنہیں اب وہ کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ ان کو الوداع کہنے اور ان کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے جنہوں نے اپنی جانیں پیش کر دیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی جنوبی ریاست ٹیکساس میں شدید بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں 4 اموات ہوئی ہیں اور مختلف علاقوں میں رہائش پذیر افراد سیلاب کے پانیوں کی بلند ہوتی سطح کے پیش نظر ممکنہ انخلا کے لیے تیاریوں میں ہیں۔ بعض شہروں میں پہلے ہی سے لازمی طور پر انخلا کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور اٹلی کے شہر میلان میں کھیلے گئے چیمپئنز لیگ فٹ بال ٹورنامنٹ کے فائنل میں ریال میڈرڈ نے اٹلیٹکو میڈرڈ کو شکست دے کر 11ویں بار یہ فاتح ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں ایک منفرد نیا کمرہ شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کمرے کی جانچ کے لیے مختلف تجربات کیے جا رہے ہیں جس کے بعد ہی خلائی اسٹیشن کا عملہ آئندہ ہفتے اس میں داخل ہوگا۔ اور جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ کوئٹہ سے ہماری ایک رپورٹ ہمیں موصول ہوئی ہے, تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں. بلوچستان میں ڈرون حملے میں افغان طالبان کے لیڈر ملا اختر منصور کے ساتھ ہلاک ہونے والے ٹیکسی ڈرائیور کے رشتہ داروں نے حملے میں ملوث نامعلوم امریکی عہدیداروں کے خلاف پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کرا دیا. مقدمے کی درخواست میں کہا گیا کہ امریکہ نے میڈیا کے ذریعے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے, جس میں ہلاک ہونے والا ڈرائیور اپنے بیوی بچوں کا واحد کفیل تھا. مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں گزشتہ ہفتے ایک امریکی ڈرون حملے میں مارے جانے والے ڈرائیور محمد اعظم کے لواحقین نے نامعلوم امریکی حکام کے خلاف مقدمہ درج کروایا ہے. محمد اعظم اس گاڑی کو چلا رہا تھا جس پر افغان طالبان کے امیر ملا اختر منصور سوار تھے, اور اسے افغان سرحد کے قریب پاکستانی علاقے میں ڈرون طیارے سے داغے گئے میزائل سے نشانہ بنایا گیا. حملے میں ملا منصور اور محمد اعظم دونوں مارے گئے اور گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی. ضلع نوشکی کے علاقے مل میں لیویز کے تانے میں درج کروائی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ محمد اعظم چار بچوں کا باپ اور اپنے خاندان کا واحد کفیل تھا جو بے گناہ اس حملے میں مارا گیا, لہذا اس عملے کے ذمہ دار امریکی حکام کے خلاف کارروائی کی جائے. محمد اعظم کے چچا علا نظر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ محمد اعظم 2006 سے اس علاقے میں گاڑی چلا کر اپنے خاندان کا پیٹ پال رہا تھا, اور اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی گاڑی میں کون سوار تھا.
والدہ جی کا ماضی ہے آنکھوں سے, اس کے اپنے چار بچے ہیں, دو لڑکے ہیں دو لڑکا ہیں, اور یہاں پہ تو آپ کو مالی ہونا چاہیے زمینداری کسی واحد زندگی ان کا پک دینے والا اللہ تھا, باقی جو واسطہ تھا یہ جاری تھا ان کا کمانے والا بس ایک بندہ تھا کفیل تھا ان کا گھر کا. گورنمنٹ پاکستان سے ہم لوگ یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ سر عام کہیں کہ بھائی یہ ٹیکسی ڈرائیور تھا, ان کا کوئی قصور نہیں تھا اور نہ اس بندے کو یہ جانتا تھا کہ کون ہے.
پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت نے بھی اس ڈرون حملے پر امریکہ سے احتجاج کرتے ہوئے اپنے موقف کو دہرایا تھا کہ یہ حملے اس کی خود مختاری اور سالمیت کی خلاف ورزی ہیں. امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے, لیکن وہ اپنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھے جانے والے دہشت گردوں کو نشانہ بناتا رہے گا. یہ امر قابل ذکر ہے کہ نومبر 2013 میں شمال مغربی علاقے بنو میں ہونے والے ایک ڈرون حملے پر بھی نامعلوم حکام کے خلاف رپورٹ درج کروائی گئی تھی, لیکن اس پر تاحال کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی. اس حملے میں طالبان کے ایک کمانڈر سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
پوری دنیا میں کرپشن یا بدعنوانی بالخصوص ایک مشکل اور مشترک چیلنج بن چکا ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے برطانیہ میں منعقدہ عالمی انسداد بدعنوانی سربراہی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب ایک جنگ لڑ رہے ہیں, اپنی ریاستوں کے لیے, اپنے ملکوں کے لیے, اپنی قوموں کے لیے اور اپنی کثیر قومیت مملکت کے لیے. بدعنوانی کا عمل دخل اتنا ہی زیادہ ہے جتنا کہ کسی دشمن کا ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ ہماری قومی ریاستوں کو تباہ کرتی ہے. اس کے خلاف ہم کو اسی طرح لڑنا ہوگا جس طرح ہم کچھ عسکریت پسندوں کے خلاف لڑ رہے ہیں یا اسی طرح کے دوسرے چیلنجوں سے نمٹ رہے ہیں. بدعنوانی اس وقت دنیا کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے. سرکاری اور نجی شعبوں میں مختلف سطحوں پر اس کے ذریعے اختیارات کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. بدعنوانی ہم سب کو متاثر کرتی ہے, اس سے حکومت پر عوام کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے, اقتصادی ترقی متاثر ہوتی ہے, ملکی اداروں پر بھروسہ متزلزل ہونے لگتا ہے اور مجرمانہ سرگرمیوں کو مہمیز ملتی ہے. وزیر خارجہ کیری نے سربراہی اجلاس سے پیشتر ایک بلاگ پوسٹ میں لکھا کہ کرپشن سے سیکیورٹی اور انصاف جیسے شعبوں میں سرکاری عملداری مفلوج ہو جاتی ہے, اور کرپشن ایک ایسا خلا اور مایوسی کی فضا پیدا کرتی ہے جس سے متشدد انتہا پسند فائدہ اٹھاتے ہیں اور بہتر حالات کے لیے جھوٹے وعدے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اس سے اس بات کی بھی صراحت ہوتی ہے کہ داعش نے عراق میں کس طرح جڑیں پکڑی اور افغانستان میں طالبان نے اپنے وجود کو کیوں کر قائم رکھا ہوا ہے. جب تک کہ ہم بدعنوانی کے خاتمے کو ترجیحات میں شامل نہیں کریں گے اس وقت تک خطرناک گروپس ان شکایات کو بنیاد بنا کر ایسے نئے لوگوں کو بھرتی کرتے رہیں گے جو اپنے آپ کو بے اختیار اور بے وقار سمجھنے لگے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ روایتی نظام نے ان کے حقوق کو سلب کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ کرپشن کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے عزم اور حوصلے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر بیشتر ممالک شفافیت میں اضافہ کر دیں اور بینکنگ قوانین کو سخت کر دیں تب بھی یہ امکان موجود ہے کہ اکا دکا ممالک کالے دھن کو اپنے ملک میں لانے کے لیے مالیاتی لین دین کی پالیسیوں کو نرم رکھیں اور بینک کے قوانین کو ڈھیلا ڈھالا رکھیں۔ لہذا پوری دنیا کو چاہیے کہ دنیا میں کہیں بھی محفوظ پناہ گاہ نہ ہو اور بدعنوانی کو کسی بھی حالت میں برداشت نہ کیا جائے۔ لہذا یہ بات واضح ہے کہ عالمی برادری، حکومتیں، سول سوسائٹی، نجی شعبہ اور میڈیا سب مل کر سربراہی کانفرنس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں ان کے فروغ کے لیے فضا کو سازگار بنائیں تاکہ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا سکیں۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ بدعنوانی ایک ایسا زہر ہے جو اعتماد کو مجروح کرتا ہے، شہریوں کے سرمایہ پر ڈاکے مارتا ہے، ان کے مستقبل کو خطرے میں ڈالتا ہے اور اقتصادی ترقی کے راستے مسدود کرتا ہے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ بین الاقوامی برادری بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، کیونکہ یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ گزشتہ دنوں واشنگٹن ڈی سی میں دنیا کے مختلف ملکوں کی زبان اور ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک فیسٹیول منعقد کیا گیا جسے انٹرنیشنل فیسٹیول آف لینگویج اینڈ کلچر کہا جاتا ہے۔ اس فیسٹیول میں دنیا بھر کے نوجوان طالب علموں نے شرکت کی اور موسیقی، رقص اور شاعری کے ذریعے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ دنیا کے 140 سے زیادہ ممالک کے ٹیلنٹ کو ہر سال اپنے پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے والے اس میلے کا مقصد دنیا میں امن اور محبت کا فروغ ہے۔ اس میلے کی بنیاد یہ خواب ہے کہ دنیا کی مختلف ثقافتوں کے رنگوں پر مبنی مظاہرے نہ صرف انہیں پیش کرنے والوں کے درمیان بلکہ انہیں دیکھنے والوں اور پرفارمرز کے درمیان فاصلوں کو بھی کم کر سکتے ہیں۔ ہر سال اس میلے کی میزبانی دنیا کے مختلف ممالک کرتے ہیں۔ پچھلے سال اسے دنیا کے 20 ملکوں میں پیش کیا گیا۔
Danke schön an alle, die dieses wunderbare Festival.
We're honored to be here. We congratulate you.
Aș vrea să îi felicit pe organizatori.
Is saal mezban mulkon ki fehrist mein America bhi shamil tha.
Ye taqreeb mukhtalif tarah ki saqafaton ko ikatthe karne ka ek acha mauka hai۔ یہ تقریب ان لوگوں کے جذبے کا بہترین اظہار ہے جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جب دنیا مل کر چلتی ہے تو امن قائم ہوتا ہے۔
تقریب کی میزبانی مشہور کیوبن امریکن ایکٹر اور ڈائریکٹر اینڈی گارسیا نے کی۔
Hello, Washington.
اس سال کا عنوان ہے بیوٹیفل کلرز آف دی ورلڈ، یعنی دنیا کے خوبصورت رنگ جو اس میلے میں ہر طرف نظر آئے۔ یہاں اپنی ثقافتوں کے رنگوں کے ساتھ رومانیا، قزاقستان، ترکی، روس، برازیل، جنوبی افریقہ، موزمبیک، بھارت اور مولڈووا سمیت 127 ملکوں کے نمائندے موجود تھے۔ میزبان ملک کے نوجوانوں نے جب اس گیت پر پرفارم کیا تو سارے تماشائیوں نے ان کا ساتھ دیا۔ خاص طور پر لوک گیتوں اور تاریخی کہانیوں پر مشتمل پرفارمنسز انہیں پیش کرنے والوں کی ثقافتوں کا ایک دریچہ تھی۔ جیسے روس کے طالب علم کی طرف سے پیش کیا جانے والا یہ 130 سال پہلے لکھا گیا گیت۔ مصر کی جانب سے اس نوجوان کی پرفارمنس بھی قابل دید تھی۔ ترکی، قزاقستان، موزمبیک اور برازیل کے فوک ڈانسز بھی سراہے گئے۔ فلپائن، البانیا اور امریکہ کے نوجوانوں نے مل کر پرفارم کیا۔ یہ نوجوان مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ ان کے ملک ایک دوسرے سے دور دور ہیں، پھر کس چیز نے ایک جگہ انہیں اکٹھا کیا ہے؟
It's fun working with the other guys from all over the world. Yeah, it's great. And it's so much fun to work with the coaches because like they really want you to do well and dancing is just so fun.
This festival was very wonderful. I met so many people here and it's really good to enlighten people on different cultures.
اس تقریب میں حصہ لینے والے نوجوانوں کا کہنا تھا کہ انہیں فیسٹیول کے دوران ایسے لوگوں سے بھی ملنے کا موقع ملا جن کے ملکوں کے بارے میں شاید وہ جانتے بھی نہ تھے۔ اس میلے کو دیکھنے امریکہ کے مختلف حصوں سے تارکین وطن بھی بڑی تعداد میں آئے۔ تقریباً 3,000 کے مجمع میں ہر رنگ و نسل کے لوگ نظر آئے۔ ان میں سے بہت سو کے لیے یہ ایک انوکھا اور منفرد تجربہ تھا۔
انڈین پرفارمنس واز ریئلی ایکسلنٹ، اچھا تھا۔
I'm an international student. I came to the United States to meet a lot of people, new cultures, to learn new things.
اس میلے میں آئے بیشتر لوگ ایک دوسرے کی زبان نہ ہی بول سکتے تھے اور نہ سمجھ سکتے تھے، لیکن انہیں آپس میں جوڑا موسیقی اور ثقافت کے دوسرے رنگوں نے، وہ عالمی زبان جسے لفظوں کی ضرورت ہی نہیں۔ اور یہ ہے مقصد اس میلے کا۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے۔
لوگ زیادہ تر صادق خان صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق خان صاحب کا کتنا کام ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق خان صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق خان صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے یا فرانس میں کتنا ہے یا انگلینڈ میں کتنا ہے. حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق خان فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق خان کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے.
ہر دم رواں ہے زندگی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی. پیشکش یاسمین جمیل.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو ختم ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کو ہم نے پروگرام کے آغاز میں بتایا, وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے. پہلے نیوز شو کی ایڈیٹر یاسمین جمیل تھی, میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں گلروخ اور انجینئر جو گل. اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ. یہ پروگرام آج آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری. بہجت کو نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے اس وعدے کے ساتھ کہ آخری نیوز شو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.